جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام دارالعطا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی ہیں آپ کے؟
الحمدللہ رب العالمین۔
کئی روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے یہ عمل کریں تو اس پر خاص فضیلتیں ہوتی ہیں۔ درود و سلام پہ بھی ہے، ذکر اللہ پہ یہ ہے، دیگر ان چیزوں پر بھی وہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر یہ معاملہ آتا ہے کہ وہ کثرت کا معیار کیا ہے، اس کی کیا تعداد ہے، کس چیز کو کثرت میں شمار کیا جائے گا، ان کی کوئی لمٹ بھی ہے یا کیا ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہم؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں دو طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے اس میں کہ اسلاف کی طرف سے یا روایات کے اندر، احادیث کے اندر اس کی کثرت مذکور ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک میں فرمایا کہ میں 100
مرتبہ
استغفار کرتا ہوں، یعنی اس کی کثرت کی طرف اشارہ کیا کہ بکثرت میں استغفار کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات اسلاف کی طرف سے کثرت بیان کی گئی ہوتی ہے، جیسے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ جو اس طرح پڑھے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے،
313
مرتبہ، تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک قول اس طرح بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ جو عرفاً یا عادتاً جو ہے، جس کو کہا جاتا ہو کہ اس نے کثرت سے یہ کام کیا تو اس کو بھی کثرت سے پڑھنا کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، یعنی کھڑا ہو نماز پڑھے، تو اس کو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان اور اخلاص سے اس نے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب اس قیام سے مراد کیا ہے، کتنی دیر کھڑا ہونا،
ٹھیک؟
تو اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی نے 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو اس کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا، لیکن عرفاً اور عادتاً رات کا قیام کرنا اسے کہا جاتا ہے، رات کو احیاء کرنا، یعنی اس کو گزارنا پورا عبادت کے اندر، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ رات کا اکثر حصہ عبادت کے اندر گزارے۔ تو یہ دیکھنے والے پر، پڑھنے والے پر خود اس بات کا انکشاف ہوتا ہے اور وہ خود اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بکثرت یہ عمل کیا۔ تو 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 80 مرتبہ، جو جو فضیلتیں آئی ہیں ان کو بندہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو بطور خاص درود پاک کے حوالے سے ہم یہ کہیں تو 313 یا اس سے زیادہ زیادہ پڑھتا
رہے تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ باقی حدیثوں میں 1000 پڑھنے کی فضیلت، وہ الگ فضیلت ہے، تو کوشش کریں اپنے معمول ہوں۔ اور کئی بزرگان دین ہیں جن کے معمولات میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ روزانہ 1000 درود شریف پڑھنے کا ان کا انداز رہتا تھا، اور یہ وظیفہ بطور خاص انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔
جو نماز کرسی پہ بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں، امام صاحب بولتے ہیں آپ کھڑے ہو کر پڑھو، تو اب وہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بولتے پھر گھر پہ ہی پہ آپ پڑھا کرو نماز۔
ٹھیک ہے، کرسی پر کہہ رہے ہیں پڑھتے تو امام صاحب کہتے ہیں کھڑے ہو کر، جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گھر پہ پڑھا کرے۔ تو کیا کہیں گے یہ؟ بلکہ مجھے یاد آ گیا, آپ بات تو کریں گے, کچھ ایک مسجد کا ایسا معاملہ بھی آیا تو وہ ساری کرسیاں بھی اٹھا کے بولے بھی جو کرسی پہ پڑھنے والا ہے یا اسٹول کوئی بھی مسجد میں نہیں رکھا, سب کچھ خالی کرا دیا, کہا کہ وہ آدمی گھر پہ ہی پڑھے, جو یہاں پہ اسٹول لگاتا ہے وہ گھر پہ پڑھے.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار تو ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کرسی ہٹوا دینا یا اسٹول اٹھوا دینا. مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ ہو گیا کہ وہ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا, حقیقی طور پہ سجدہ نہیں کر سکتا یا حکمی طور پہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا, یعنی اسے اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جو اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق, تو اب اس کے لیے حکم جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری نماز بیٹھ کر پڑھے. کیونکہ اب یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے یا بیٹھ کے نماز پڑھنا نہیں کہلاتا, یہ اشاروں سے نماز پڑھنا کہلاتا ہے. بیٹھ کر نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, یہ بیٹھ کر کہا جاتا ہے. یہ آپ نے جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تو ہاتھ ہمارے یہاں رکھے ہوں گے رانوں پر, اور رکوع میں تھوڑا سا جھکنا ہے, سجدے میں تھوڑا مزید جھکنا ہے,
ٹھیک ہے.
یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے اشارے کے ذریعے نماز ادا کی ہے. تو جب بندہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ کر وہ اشارہ کرنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے, تو اس لیے فقہائے کرام نے لکھا کہ جو بیٹھ کر نماز, جو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, یعنی زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ سجدہ زمین پہ کر نہیں سکتا, تو اس صورت میں چونکہ وہ اشاروں سے نماز پڑھنے والا کہلائے گا, تو اب اس کے لیے اولا اور بہتر یہی ہے کہ وہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کر ہی پڑھے.
ٹھیک,
قیام اس کے لیے فرض ویسے ہی نہیں ہے, لازم اس کے لیے ویسے ہی نہیں ہے. قیام فرض اس پر ہوتا ہے کہ جو سجدہ کر سکے, سجدہ کر سکے گا پھر معذور ہے, تو حکم یہ ہے کہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو, اگرچہ کہ تکبیر تحریمہ تک کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے لیے بھی کھڑا ہو, پھر بھلے بیٹھ جائے. لیکن جس کے لیے بیٹھنا ثابت ہو گیا کہ اب اس نے ساری نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے, اشارے کے ساتھ پڑھنی ہے, تو اب اس کے لیے اولا بہتر یہی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. اکثر نمازی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کا عکس ہوتا ہے, الٹ ہوتا ہے معاملہ, کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام صاحب نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے پڑھیں اور بیٹھنے سے منع کرتے ہیں, یعنی جب تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں اور پھر بیٹھ جائیں.
مسئلہ پہلا سنا ہوا ہوتا ہے نا کہ اگر اتنا بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ دیوار کو ٹیک لگا کے ڈنڈا پکڑ کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تو بھی قیام فرض ہے.
لیکن وہ وہی صورت جو میں نے عرض کی کہ جبکہ وہ سجدے پر قادر ہے, سجدہ نہیں کر سکتا, قیام بھی اب اس کے اوپر نہ رہا,
ٹھیک ہے.
تو اب اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے. لیکن میں نے کہا نا کہ مسجدوں میں بہت دفعہ الٹ ہو رہا ہوتا ہے, جیسے یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا مسجد کے اندر, لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں قیام کے اندر, اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, تو پھر وہ بیٹھتے ہیں, کرسی پہ بیٹھتے ہیں, اس کے بعد اشاروں سے پڑھتے ہیں, جائز ہے, نماز ہو گئی ان کی, لیکن بہتر طریقہ کار یہ تھا کہ ساری کے ساری بیٹھ کر ادا کرتے ہیں.
اور اس طرح بیٹھنے میں پھر جماعت کے اندر بھی ایک
وہ طریقہ کار,
ورنہ وہ آدھا بالکل آگے نکل کر وہ کھڑا ہوگا.
بالکل, جب کھڑا ہوگا تو وہ آگے ہے, بیٹھا ہوا ہے تو صف کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے.
ٹھیک ہے جی, مزید کال.
میرے ابو جی ہیں, ان کو نہ فالج ہے, وضو بالکل نہیں کر سکتے, چائے وغیرہ کرتے, ویسے تیمم کر سکتے ہیں, تو پھر اگر قرآن مجید پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
جی فالج کا کوئی ہے, اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے.
آمین.
کیا کہ
اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ وضو نہیں کر سکتے, نہ کوئی دوسرا ان کو کرا رہا ہے, کروا بھی نہیں سکتا, تو پھر اس صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے, اور جب تیمم کرنے کی اجازت ہو گئی تو اس صورت میں آپ اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, یعنی نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے آپ قرآن مجید فرقان حمید بھی پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کا جو اصل مقصود تھا وہ تھا کہ اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کی جائے, اسی لیے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلنا, جو جنازے کے پیچھے چلا اور اس کی نماز جنازہ اس نے پڑھی تو اس کے لیے ایک قرات ہے, اور جب اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, پیچھے چلتا رہا اور اس کے دفن کرنے تک ساتھ رہا, تو اس کے لیے دو قرات اجر ہیں, یعنی احد پہاڑ کے برابر ایک قرات ہے, اتنا زیادہ اجر اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل یہ تھا کہ بندہ جب جنازے کو دیکھے تو اپنی موت کو یاد کرے, آخرت کو یاد کرے, قبر کو یاد کرے, اس لیے ہمارے اسلاف جب جنازے کے اندر جاتے تھے تو ان میں سے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا عزیز کون ہے, قریبی کون ہے, اس قدر سارے کے سارے تفکر کے اندر, غم کے اندر ہوا کرتے تھے. لیکن پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر جب تبدیلی آئی تو فقہاء کرام نے اس بات کی اجازت دی کہ جنازے کے ساتھ آہستہ آہستہ ذکر کرتے چلے جائیں, کیونکہ زبان سے جب پڑھیں گے تو اس صورت میں کم از کم اتنا ہوگا کہ ذکر اللہ کریں گے, ورنہ پہلے لوگ باتوں کے اندر مشغول ہو جاتے تھے تو فقہ کرام نے اس کی اجازت دی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ کرنے کی صورت میں بھی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے, تو ان کو یاد دلانے کے لیے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کریں, بلند آواز سے ذکر کرنے کی علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسلاف نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ بلند آواز سے ذکر کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ دنیاوی باتوں سے بچے رہیں اور فضول باتوں میں جنازے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ایسا وہ نہ کریں. تو اس لیے جنازے کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی بالکل اجازت ہے, کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج.
اشعار بھی پڑھے جا سکتے ہیں,
بالکل پڑھے جا سکتے
ہیں یا کچھ ایسے دعائیہ اشعار.
اصل مقصد ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا, آخرت کا یاد دلانا اور نیکیوں کی طرف بندے کا متوجہ رہنا. آپ یہ نہیں کریں گے تو اس وقت تو یہ معاملہ تھا, چند ہم 20-25-30 سال پہلے کے لیے جائیں تو اس وقت تو یہ تھا کہ چلو لوگ دنیا بھی گفتگو کر رہے ہیں, اگر اب یہ نہیں ہوگا تو ہاتھ میں موبائل ہوگا,
پھر اور کچھ اور مصروف.
یعنی بعضوں کو یہ دیکھا گیا کہ میت کو کندھا دیا ہوا ہے اور اس میں موبائل کان سے لگا ہوا ہے کہ ہاں میں فارغ ہوتا ہوں تو تمہارا یہ کام کرتا ہوں.
اچھا,
یعنی اس میں بھی کاروبار کے اندر لگے ہوئے ہیں, اس میں بھی طرح طرح کی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو اب جب ایسے کام وہ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیں. اسی لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ بلند آواز سے ذکر کیا جا سکتا.
ماشاءاللہ, بلکہ میں تو کہوں گا قبرستان میں بھی کچھ ایسا اہتمام کر لیں, وہاں کچھ مل کر جو ہے وہ کوئی ایسا ہو کہ جو سب کو اس نیکی کے کام میں مشغول رکھے. وہاں پہ ایک ٹائم لگتا ہے تدفین کے اندر بھی, حسان صاحب بعض کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اور راستے چلتے ہوئے تو ذکر اللہ یا نعتیہ کوئی بھی اشعار پڑھتے گئے, اب وہاں پھر سارے آپ کو پتہ کیا انداز ہوتے ہیں, کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس وقت ان کی کیا ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسے ساتھ ہوں جو اس کام کے اندر ان کو راغب رکھیں.
بالکل ایسا ہونا چاہیے. اصل قبرستان کا مقصد ہی کیا ہے کہ کنت نہایتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانها تذکر الاخرۃ, کہ قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا, اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے, دل کو نرم کرتی ہے, آنکھوں سے آنسو نکلواتی ہے. تو اصل مقصد قبرستان جانے کا یہ ہے, نہ کہ گپے مارنا, نہ کہ طرح طرح کے مشورے دینا کہ یوں کر لو تو یوں کر لو اور اس کے بارے میں باتیں کرنا طرح طرح کی, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ آپ اپنی آخرت کو یاد کریں کہ ایک دن ہم نے بھی اس قبر میں اسی طرح اترنا ہے. یہ میت جو تھی یہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں نے دنیا کے اندر رہنا ہے, طرح طرح کے اس کے بھی منصوبے, طرح طرح کی اس کے بھی امیدیں تھیں, لیکن موت نے سب کچھ ختم کر دیا اور وہ قبر کے اندر اتار دی گئی. تو اسی طرح ایک دن آئے گا ہم بھی اپنی حسرتیں اپنی امیدیں لے کر قبر کے اندر اتر جائیں گے. تو یہ مقصد ہے اصلی کے بندہ قبرستان جائے تو ان چیزوں کو یاد کرے.
ٹھیک ہے مدنشن کے ناظر, کچھ آپ کے سوالات مزید شامل کرتے ہیں.
کا نکاح ہوا ہے تو اس لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی, وہ اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہے, تو کیا 6 مہینے کے بعد اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے, طلاق نہیں دیتا وہ لڑکا؟
نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی. دو مسئلے, ایک یہاں پہ ہمارے پاس میسج بھی ہے, اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا, منگنی ہوئی ہے اور اس منگنی کو بھی ہم کتنی عرصے تک اس کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, بالکل منگنی بھی ختم ہوگی, اور یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نکاح ہی ختم ہو جائے گا 6 مہینے تک. اگر
نکاح ہو گیا تو دیکھیں, نکاح جو ٹوٹتا ہے وہ یا تو نعوذ باللہ شوہر نے طلاق دے دی, طلاق کی بنیاد پر وہ ٹوٹے گا, یا پھر شوہر کا انتقال ہو گیا.
ٹھیک,
تو یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر نکاح ٹوٹتا ہے, اور بعض اور صورتیں نادر سی ہوتی ہیں, لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ وقت گزرتا گیا اور اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے. 6 مہینے کیا, 6 سال کیا, 60 سال بھی اگر گزر جاتے ہیں اور شوہر نے طلاق نہیں دی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی, ان کو دوبارہ نکاح کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, وہی نکاح ان کا برقرار ہے جو سوال کیا گیا ہے اس کے مطابق. اور جہاں تک رہا منگنی کا معاملہ, تو دیکھیں منگنی ایک وعدہ ہے, وعدہ ہے کہ منگنی ہم رشتہ کریں گے آپس میں, طے ہوا ہے, یہ کوئی نکاح نہیں ہے, یعنی کہ دونوں کا نکاح ہو چکا ہو ایسا نہیں. اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منگنی کے بعد یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ گناہ والا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
منگنی کی نہ کوئی اس میں,
جی بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں جو ناجائز ہو رہے ہوتے ہیں, منگنی کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. منگنی ہونے کے بعد جتنا عرصہ چاہیں یہ وقت رکھ سکتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد ہم نکاح کریں گے, اور نکاح کے بعد بھی رخصتی کے لیے وقت رکھا جا سکتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ہم رخصتی کریں گے. لیکن جو معاشرے کا ہمارا حال ہے, اس طرح کا ہمارا ماحول ہے, اس میں بہتر وہی ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیا والا معاملہ ہونا چاہیے. نکاح ہو, نکاح کے بعد اگر کوئی عذر نہیں ہے تو فوری طور پہ رخصتی ہونی چاہیے. اس لیے کہ بہت سارے معاملات جہاں پر منگنی کے بعد ناجائز و حرام کام کے کھڑے ہوتے ہیں, تو نکاح کے بعد پھر ایسے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پریشانیوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے اگر کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, تو نکاح کرنے کے فوری بعد رخصتی کر دینی چاہیے.
ٹھیک ہے. اور دوسرے سوال کا بھی آپ نے ضمن جواب دے ہی دیا ہے کہ نکاح اگر نہیں ہوا, صرف منگنی ہوئی ہے, تو پھر آپس میں گفتگو. یہاں ان کا تھوڑا سا اور ہے کہ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں تو پھر بھی ہم آپس میں گفتگو اور اس طرح کا معاملہ
بالکل نہیں کر سکتے. دیکھیں, قریبی رشتہ دار چاہے اس سے منگنی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, جب وہ نامحرم ہے تو پھر اس سے بہر صورت بلا ضرورت شرعی, بلا اجازت شرعی گفتگو نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. ایک ہے سوال, پلاٹ لیا تھا رہائش کے لیے, اسی نیت سے ہی خریدا تھا لیکن پھر بیچ دیا, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟
پلاٹ کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ اس صورت میں ہو سکتی ہے, ہوتی ہے کہ جب کہ لیتے ہوئے اس بات کی نیت ہو کہ اس کو میں نے آگے فروخت کرنا ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. البتہ یہ رقم جو اب آپ کو حاصل ہو گئی ہے, اس رقم پر شرائط کی صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا عام کپڑا بغیر ٹوپی کے پگڑی نما باندھ لینے سے امامے کے فضائل حاصل ہو جاتے ہیں, یا کیا اس کی تفصیل ہے؟
عام کپڑا, انہوں نے کہا کہ عام کپڑا ہے اور اس کو لپیٹ لے کوئی بغیر کسی ٹوپی کے بھی پہن لے, تو ایک ہوتا ہے جیسے امامے کے لیے خاص کپڑے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو امامہ کہا جاتا ہے, اگر اس طور پر نہیں بھی ہے کوئی کتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہو تو امامے کے
پیج اگر ٹوپی کے اوپر باندھ لیے تو اس سے امامے کی سنت یہ ادا ہو جائے گی.
کتنے؟
تین پیج.
تین پیج
یعنی تین پھیرے, اس میں تین چکر اس کے اوپر لگا لیے تو اس سے امامے کی سنت تو ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
لیکن ٹوپی کے بغیر یہ منع ہے کہ اس طرح امامہ باندھا جائے, کہ یہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے امامے جو ہوتے ہیں وہ ٹوپی کے اوپر ہوتے ہیں, بغیر ٹوپی کے امامہ نہ باندھے.
صحیح. ایک یہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ امام قاعدہ غلہ میں اتحیات مکمل پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے اگر امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور مقتدی نے ابھی اتحیات مکمل نہیں کی, اور وہ بھی اس صورت میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا یا کیا کرے گا؟ کھڑا ہو جائے تو نماز لوٹانی پڑے گی اسے, تشہد پورا اس نے نہیں پڑھا.
اس پر لازم ہے کہ وہ تشہد پورا پڑھے گا, پڑھنے کے بعد وہ پھر کھڑا ہوگا, بغیر تشہد پڑھے اس کا کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یہ واجب ہے تو اس کو اتنی مکمل کرنا. یہ بعض وقت بڑی اس میں کنفیوژن رہ جاتی ہے. یہ جہاں تک ایک مسئلہ یہ والا بیان کیا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ایک اور دوسرا مسئلہ بھی لوگوں کو درپیش ہوتا ہے. آخری قاعدہ ہے, سلام پھیرنا ہے, امام نے باقاعدہ دعا پڑھ لی, درود پڑھ لے, درود پاک کے بعد دعا بھی پڑھ کے سلام پھیر دیا. بعض مقتدی وہ یا تو درود ابراہیمی میں ہوتے ہیں یا بعض تشہد میں ہوتے ہیں, اتحیات اسی کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, عبدو و رسول تا کبھی نہیں پڑھا, تو دونوں وہ کنفیوز رہتے ہیں. بعض پوری جب تک یوم یقوم الحساب تک نہیں کرتے وہ سلام نہیں پھیرتے, تو کیا ہونا کیا چاہیے اس میں؟
جو وقت ہے اتحیات کا, یعنی قعدہ اخیرہ جو ہے, اس میں اتحیات کی مقدار عبدہو و رسولہ تک بیٹھنا تو فرض ہے, اور عبدہو و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے, ضروری ہے. تو اگر کسی نے امام کے سلام پھیرنے تک یہاں تک نہیں پڑھا تو اس پر لازم ہے کہ یہ پڑھے گا اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا. لیکن اگر یہاں تک پڑھ چکا ہے اور آگے اس نے بھلے اللہم صلی علی محمد اتنا بھی شروع نہیں کیا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا, تو اس صورت میں وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے, انتظار نہ کرے, امام کی پیروی کرے.
امام کی پیروی کرے. ٹھیک ہے. ایک سوال ہے اور سوال کئیوں کے ذہن میں آتا بھی ہوگا کہ بعض اوقات ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے, اور یہ بھی روایات میں فرمایا گیا کہ جنت کی کھڑکی یا جہنم کی کوئی کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھلتی, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ قبر کے اندر یہ والے معاملات میں, پھر اس کے بعد اس کا حساب کتاب, اور پھر وہ کیوں سلسلہ وہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا
جی.
اور کہا جس کی جنت بن جائے گی یہاں پر تو پھر اس کی آگے کے معاملات.
دیکھیں, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ غیب کی چیزیں ہیں, اور ہمیں یؤمنون بالغیب کا حکم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے اور قبر کی جو نعمت ثواب جس کو کہتے ہیں, یہ دونوں حق ہیں. ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے کہ ایسا ہوگا, اور بالکل واضح طور پر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں. جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے, یعنی جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گڑا ہے. تو ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. اسی طرح جنت کی کھڑکی کھولے جانے کے حوالے سے, جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھائے جانے کے حوالے سے, یہ ساری کی ساری احادیث طیبہ صحیح حدیثیں موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قبر کا معاملہ یہ جدا گانا ہے اور آخرت کا معاملہ جدا گانا ہے. قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے, اور قبر آخرت یعنی برزخ جس کو کہتے ہیں, برزخ جو ہوتی ہے یعنی آڑ, آخرت اور دنیا کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اور اس میں عمومی طور پہ چونکہ قبر کے اندر دفنایا جاتا ہے تو اسی کو قبر کا ہم حصہ کہہ دیتے ہیں. اس حصے کے اندر بعض بندے جو ہوں گے ان کو ثواب دیا جائے گا, لیکن یہ اس بات کو لازم نہیں کہ قیامت کے حساب سے وہ مستثنا ہو گئے. قیامت میں ہو سکتا ہے کہ ان سے حساب لیا جائے, اور جس سے حساب لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھنس جائے, ممکنات میں سے ہے. تو یہ لازم نہیں ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ جب اس نے قبر کے اندر معاف کر دیا تو آخرت میں بھی وہ معاف کر دے گا. یہ یوں کہہ لیں کہ اکثر کے اعتبار سے ایسا ہی ہے, یا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ہوگا. اسی طرح جس کو قبر کے اندر عذاب دیا گیا, یہ بھی اس بات کو لازم نہیں کہ قیامت کے دن بھی اس کو عذاب دیا جائے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمایا کہ یہ امت مرحومہ ہے کہ قبر کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا, لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے. تو ایک بڑی تعداد ہوگی کہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا, لیکن جب باہر آئیں گے تو ان کو عذاب اب قیامت کا نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ لازم نہیں, بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ بالکل قطعی احادیث طیبہ, تواتر سے جو احادیث طیبہ ہیں ان سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ افراد جہنم کے اندر جائیں گے ہی جائیں گے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قبر کی بھی تیاری کریں. ہمارے اسلاف باقاعدہ اپنی اولاد کو قبر کے سوالات سکھاتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو ان کے جوابات بھی سکھاتے تھے. اپنے تلامذہ کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے قریب رہنے والوں کو اس طرح کے سوال سکھاتے تھے اور اس کے جواب بھی سکھاتے تھے. ایک بزرگ ہیں یزید بن ہارون, یہ سیاہ ستہ کے ایک راوی ہیں. ان کا جب انتقال ہوا, ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے, جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد فرشتوں نے ان سے سوال کیا, کسی نے خواب میں دیکھا, فرشتوں نے ان سے سوال کیا کہ مر ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقولو فی حاضر رجل, تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رب کون ہے. تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ میں 80 سال تک لوگوں کو یہ سوالات اور ان کے جوابات سکھاتا رہوں, تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. تو غیب سے آواز آئی کہ میرا بندہ ٹھیک کہتا ہے, اس چھوڑ دو. تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ قبر کے سوالات کی تیاری کرتے تھے, اس بارے میں معلومات لیتے تھے کہ قبر کے اندھیرے سے بچانے والا سب سے امید والا عمل کون سا ہے. راتوں کو جاگنا, روزے رکھنا, دعائیں کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندہ قبر کی راحتوں کو حاصل کرتا ہے. تو ہم نے اعتقاد بھی رکھنا ہے, یقین بھی رکھنا ہے, تیاری بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے. سوال بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کا کرنا ہے, اس کی رحمت بھی اس حوالے سے مانگنی ہے, اور قیامت کا معاملہ یہ جدا گانا ہوگا.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, بہت آپ نے ڈیٹیل سے اور تفصیل سے بیان کیا ہے. قبروں کے واقعات اور قبروں کے حالات کے حوالے سے جن چیزوں کا بیان کیا گیا, روایات میں بھی جہاں پر قبروں کے عذاب کے حوالے سے بیان کیا گیا, تو ان کو پڑھ کر اپنے آپ کو ڈرانا بھی چاہیے. اور ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے, اور رب کی رحمت سے ہی وہ بخششوں کے سلسلے ہوں گے. رب کی رحمت ہی شامل حال ہوگی تو قبر کے معاملات آسان ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ قبر کو ذکر جب کرتے تھے تو بکثرت روتے تھے. تو کسی نے ان سے جب پوچھا تو یہی آپ فرمانے لگے کہ آخرت کے جو مراحل ہیں, منزلیں, اس میں پہلی منزل قبر ہے. اگر یہ بہتر ہوگی منزل تو پھر اگلی منزلوں کے لیے بھی آسانی کی امید ہے. تو یوں یہ ہماری ترغیب بات کے لیے, وہ ہستیاں تو وہ تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی انہیں بشارتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرمائے, اور ہماری دنیا بھی بہتر, ہماری آخرت بھی بہتر, اور قبریں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہوں, عذاب قبر سے محفوظ ہوں. ہم محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ساتھ نیک عمل وہ معاون ثابت ہوتے ہیں، وہ ضرور نیک عمل یہ ضرور ساتھ ساتھ وہ کرتے رہیں. کیا عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل پسند آ جائے اور ہمیں بخش دیا جائے تو رب کی رحمت پر امیدیں ضرور، لیکن ساتھ ساتھ نیک عمل وہ کنٹینیو اپنے لازمی طور پر ساتھ رکھنے ہیں. جی مزید کون؟
مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو آدمی نماز جمعہ کے لیے اذان دیتا ہے یا کسی اور نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو اقامت اسے کو کہنی چاہیے یا اور کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اقامت؟
ٹھیک ہے مزید.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر اذان کے کلمات آگے پیچھے ہو جائیں تو کیا اذان ہو جائے گی؟ مثلا پہلے کسی نے حی علی الفلاح پڑھ دیا اور بعد میں حی علی الصلاح پڑھا، تو کیا ایسا کرنے سے اذان دوبارہ کے دینی پڑے گی یا یہی ہو جائے گی؟
ٹھیک ہے، جس نے نماز کے لیے یا جمعہ کی اذان پڑھی، اقامت بھی وہی پڑے گا. بعض اوقات اس میں لوگوں کو پرابلم ہوتے ہیں، مؤذن کو بھی پرابلم ہو جاتا ہے کہ جمعہ کی جو خطیب جب بیٹھے ہوئے ہیں تو اذان پڑھنی ہے تو وہ پڑھنی بھی باہر ہیں، مسجد سے باہر پڑھنی ہوتی ہے، تو اس صورت میں پھر اقامت میں اس کا پہنچنا، کیونکہ فوراً تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے، کریں کیا؟ دونوں طرح کی یہ رہنمائی.
دیکھیں جو عام نماز ہے اس میں تو حکم یہی ہے کہ جس نے اذان کہی وہی اقامت کہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی اگر کوئی مؤذن صاحب کی اجازت سے اقامت کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اذان کہہ لے. اصل میں منع کرنے کی جو اصل ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مؤذن جو ہے اس کو وحشت ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی کہ میرا منصب تھا، مجھ سے یہ لے لیا گیا یا اس نے لے لیا، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا. ورنہ اگر مؤذن صاحب اجازت دے دیتے ہیں کہ جی آپ ایسا اقامت کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جمعہ کی اذان جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، بعض مقامات پہ جو ہوتی ہے جہاں پہ یہ مسئلہ لوگ جانتے ہیں کہ اذان جو ہے وہ خارج مسجد ہونی چاہیے، مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، تو اب جیسے دور مقام پر سامنے امام کے سامنے کہی جاتی ہے لیکن وہ باہر کی طرف ہوتی ہے یا کوئی جگہ مقرر کی جاتی ہے جس میں ہوتی ہے، تو وہاں سے مؤذن صاحب کا چل کے آنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ صفے اتنی،
یا پھر خطبے کے دوران اس کا چلنا پایا جائے گا،
ہاں مشکل ہو جاتا ہے اس کا. بہرحال تو اس لیے یہ ہمارے یہاں عام طور پہ رواج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے مؤذن صاحب کے علاوہ
وہ
اذان کہہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ رضامندی کے ساتھ سارا ہو رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہ ہے اگر کوئی مؤذن کی اجازت کے بغیر اقامت کہہ دیتا ہے، اگر اس کی اجازت ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور جن مسجدوں میں باقاعدہ مؤذن کا تقرر ہے، مؤذن موجود ہیں، تو بعض اوقات یہ ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے مؤذن بیٹھے بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن تیسرا آدمی آئے اور آ کر اقامت پڑھنا شروع کر دے، تو اس کو پھر انہی پر عمل کرنا چاہیے. اس سے نمازیوں میں بھی ایک وحشت سی پیدا ہوتی ہے، اور مؤذن کی بھی ظاہر ہے جس کی ذمہ داری ہے وہ خود ہی اقامت وہ پڑھیں گے. اذان کے کلمات آگے پیچھے ہو گئے، حی علی الصلاح بعد میں، حی علی الفلاح مقدم، آگے پیچھے.
اس میں یہ ہے کہ صحیح کر لے اس کو، اگر تو کوئی غلطی ہوتی تو پھر دہرانے کے حکم ہوتا ہے، لیکن اگر یہ آگے پیچھے ہو گئی یہ تقدیم و تاخیر تو ان کو ٹھیک کر لے دوبارہ.
ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ لے تک جی اس نے کر کے. جی مزید کال.
ماشاء اللہ، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت مرحبا، مفتی اکرام کی آمد مرحبا. یسی جو چل رہا ہے، لوگوں کے گمان خیالات ذہن یہ بنے ہیں کہ ہم جو کریں، جو کرتے ہیں، جو ہمارا ذہن قبول کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، تو اسلامی شریعت کے اصول پھر ان کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں جی، اور جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے ذہن نے جو صحیح سمجھا، ہمیں جو حالات ٹھیک نظر آئے ہم نے وہ کام کر لیا. اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے.
خلاصہ یہی نکلا ان کے سوال کا کہ بعض اوقات آدمی اپنی من مرضی والا کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ کیا ہے، وہ شریعت کے اصول و ضوابط سے ہٹ کر کیا ہے، پھر اس کو بھی کچھ ڈیفینس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں، ہم نے اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ چاہے وہ موت میت کا معاملہ یا کچھ ایسی رسومات اور ہوں، انداز کیا ہونے چاہیے ہمیں؟
دیکھیں مسلمان شریعت کا پابند ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے روگردانی کرے اور اس سے ہٹے. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں رسول پاک دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے بچو، جس چیز سے منع کریں اس سے بچو. تو مسلمان پر جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. دین اسلام ایک پورا جامع مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا راستہ ہمیں بتا دیا گیا ہے. اب ہم نے عمل نہ کرنا ہو, خواہش نفس کے پیچھے چلنا ہو, اپنے معاملات کے پیچھے چلنا ہو, شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالنا ہو, اس کو اس اعتبار سے تسلیم نہ کرنا ہو کہ اس پر عمل نہ کیا, تو پھر یہ ہماری گمراہی اور کوتاہی ہے کہ ہم اس طرح کریں. ورنہ ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شریعت کے حکم کو نہ مانوں. تو عام طور پہ یہ سستی, کوتاہی, کاہلی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, کوئی مسئلہ ضروریات دین کا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ جو میرے دل میں آیا وہ میں نے کر لیا اور اس کا انکار کر بیٹھتا ہے, تو کفر ہو جائے گا. نعوذ باللہ, کوئی شراب پی لیتا ہے, اس نے بقدر خمر پی لی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ پی سکتے ہیں, نعوذ باللہ, ثم نعوذ باللہ, تو یہ تو ایک حرام قطعی کو اس نے حلال جان لیا, تو یہ کفر ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اب یہاں پر اس کی نہیں چلے گی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نماز کو فرض جان رہا ہے, زکوٰۃ کو فرض جان رہا ہے, لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا, نماز پڑھ نہیں رہا, زکوٰۃ دے نہیں رہا, تو سخت ترین گنہگار ہے. عذاب قہار کا, اللہ پاک کے عذاب کا وہ مستحق ہے, جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. لیکن اس کو ہم دائرہ اسلام سے خارج قرار نہیں دیں گے کہ جب تک وہ دین اسلام کی کسی ضروری بات کا انکار نہیں کرے گا, وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہی رہے گا. تو ظاہر ہے کہ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہی کی پیروی کرنی ہے, اس کے پیچھے چلنا ہے تاکہ اس کی دنیا بھی سنور سکے اور آخرت بھی سنور سکے. آج جو ہم پستی کا شکار ہیں, ہم جو پستی کے گڑھے کے اندر گرے جا رہے ہیں, نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں, ذلت و رسوائی جو مقدر بن چکی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال دینا ہے, ان کے کہے پر نہ چلنا ہے. فرمائے وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم ہی بلند و بالا ہوگے اگر تم ایمان والے ہو, یعنی ایمان کے تقاضوں پہ چلنے والے ہو. ایمان جس طرح کا تقاضا کرتا ہے اس پر اگر تم چلنے والے ہو تو تم ہی اعلیٰ ہو جاؤ گے, تم ہی بالا ہو جاؤ گے. لیکن ہم چونکہ اس پہ چل نہیں رہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم رسوائی کی طرف ہیں, پستی کی طرف ہیں, ذلت کی طرف ہیں. ورنہ ہمارے اسلاف ہی تھے جو دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے, ان کی عزت تھی, ان کے احترام تھا لوگوں کے دلوں کے اندر, اور ان کی عظمت و روب جو ہے وہ دب دبا لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا.
ٹھیک ہے, ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے پر اگر کالا کوئی ایسا بلیک تل آ جاتا ہے تو یہ اتروائے جا سکتے ہیں چہرے پر؟ اگر
تل آ گیا ہے بعد میں بازوں کے آ جاتے ہیں, بازوں کے پیدائشی ہوتے ہیں, تو اگر وہ بدنما لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدنمائی سمجھ لگتی ہے چہرے پر, تو نکلوا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, مزید کال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بچے کے حوالے سے جو معاملات طے کرنے ہوتے ہیں والد کو کرنے ہوتے ہیں یا والدہ کو, یعنی کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام کون رکھے گا, اسکول میں ایڈمیشن یا مدرسے کے حوالے سے کون معاملات طے کرے گا, کیونکہ اس میں اکثر لڑائی جھگڑے دیکھنے میں آتے ہیں. جواب ارشاد فرما دیجیے.
اختلافات کی صورت یہ بیسک پوچھنا چاہ رہے, حق کس کا ہے؟ بچہ ہے تو اس کے نام کے لیے بھی, اور کس اسکول میں پڑھنا ہے, ایڈمیشن کیا ہے, کیا کرنا چاہیے.
یعنی سوال یہ ہوا کہ بچے کا نام کون رکھے گا,
کون رکھے؟
تو بچے کا نام رکھنے کے لیے کچھ شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ فلاں ہی رکھے اور فلاں ہی رکھے. اصل یہ ہے کہ بچے کا نام وہ رکھنا ہے کہ جو اچھا ہو, نام اچھا رکھا جائے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے نام پر نام رکھا جائے محمد, اور پھر اس کے بعد پکارنے کے لیے کوئی بھی اچھا سا نام رکھ لیا جائے, اور اس میں بھی کوشش کی جائے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام پر کوئی نام رکھا جائے, اہل بیت اطہار کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے, انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے. اصل یہ ہے. باقی یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو ایک خوشی کا موقع ہے, پھر ساری چیزیں خوشی خوشی ہونی چاہیے,
خوشی خوشی,
اور سب مل کر ایک اچھے نام کے اوپر اتفاق کر لیں. اس میں جھگڑا کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے خوشی دی ہے, نعمت دی ہے, تو اصل حق تو بہرحال باپ کا ہے, کیونکہ
دیسے پاک میں یہ باپ کے حوالے سے کہا ہے نا, اچھا نام,
اچھا نام رکھے. یعنی بچے کا حق باپ پر بیان کیا گیا, وہ یہی کیا گیا کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے, تو اصل اسی کا حق ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ خوشی کا موقع ہے, تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپس میں جھگڑا کھڑا ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ آپ رکھ لیں, بیوی کہے شوہر سے کہ آپ رکھ لیں, لیکن بہت سارے مقامات ہوتے ہیں کہ جس میں نہ باپ رکھتا ہے نہ ماں رکھتی ہے, پھپھی رکھیں گی یا کوئی اور جو ہے وہ رکھیں گے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, محبت کے ساتھ یہ معاملات ہونے چاہیے.
لیکن یہاں نام کا نہیں ہے نا, یہاں اسکول کا ایڈمیشن کا ہی مسئلہ ہے, چار پانچ سال بعد بھی یہی چل رہا ہے,
یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. یہاں اصل یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو بھی تعلیم و تربیت دینی ہے, ایک تو ہوتی ہے جو ماں کی گود سے اسے حاصل ہوتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے, آگے اس کے اساتذہ یعنی اس کے لیے استاد, اس کے لیے ٹیچرز جو ہیں ان کا چناؤ کرنا کہ وہ کون سے ہونے چاہیے, کس طرح کے اسکول میں, کس طرح کے ٹیوشن کے اندر اس کو داخل کرنا ہے, مدرسے کے اندر اس کو داخل کرنا ہے, کس پیر صاحب سے اس کو بیعت کروانا ہے, یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو بچے کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس میں جو حق ہے وہ باپ کا حق ہے, زیادہ حق باپ کا ہے, کیونکہ اس کو تجربہ ان چیزوں کا زیادہ ہوتا ہے, وہ معاشرے کے حالات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ان چیزوں کو اختیار کرے گا. ہاں اگر ماں جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے والی ہے تو اس میں آپس میں مشورے کے ساتھ جو ہے یہاں پر بھی بچے کو کہاں داخل کرنا ہے, کس اسکول کے اندر, کس مدرسے کے اندر داخل کرنا ہے, تو وہاں پر بھی مشورے کے ساتھ ہی کیا جائے کہ مشورے کے اندر برکت ہے.
ٹھیک ہے,
تو لیکن اصل جو حق ہے یہاں پر وہ باپ کا ہے, کیونکہ باپ نے تربیت کرنی ہے, باپ ہی ان چیزوں میں زیادہ شفقت کا حامل ہوتا ہے.
اور ان چیزوں میں یہ بھی تو دیکھا جائے نا, دونوں میں کس کی رائے شریعت کے مطابق.
بالکل,
ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی ایسا مشورہ یا کوئی ایسا کہہ رہا ہو اور وہاں پہ بچے کے دین کے حوالے سے نقصان دہ چیزیں ہوں, تو کیا.
بالکل, وہاں پر تو شریعت کے جو احکام ہیں, جو اللہ کا حکم ہے, اس میں تو کسی کی کوئی اتباع کی ہی نہیں جائے گی, کسی کی بات مانی ہی نہیں جائے گی, وہاں تو شریعت کے احکام پر ہی چلا جائے گا.
اچھا یہ سوال ہے, کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہیں, شادی بعد میں ہوئی, پہلے کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے, کچھ معاملات اگر کوئی ایسے ہوتے ہیں بندے سے کوئی گناہ بھی ہوا تو اب یوں ہی اب آپس میں یہ ایک دوسرے کو یوں کریدنا اور جس کے پتہ لگنے کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کرنا, کیا کہتے ہیں آپ اس میں, دونوں میاں بیوی کو کیا کہیں گے؟
یہ بالکل شریعت کے مقاصد سے جدا گانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر کے باہر کسی جگہ سے سفر کر کے تشریف لاتے نا, تو آپ رات کو گھر تشریف نہیں لایا کرتے تھے, شہر کے باہر آپ پڑاؤ فرماتے تھے, وہیں ٹھہرتے تھے, صبح ہوتی تھی تو اپنے گھر پہنچتے تھے. اور آپ نے یہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم دی اور ساری امت کو یہ تعلیم دی کہ جب کوئی اپنے گھر جا رہا ہو نا تو پہلے سے اپنے گھر پہ اطلاع دے دے تاکہ جو خاتون ہے اس کی بیوی ہے وہ اس کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ جب شوہر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی کیفیت میں ہو, ایسا اس نے لباس پہنا ہوا ہو اور تیار نہ ہو, تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جا کے اس کی شکل دیکھے اور اس کی حالت دیکھے تو وہ اس کو وحشت ٹائپ کی ہو اور اس کو مزہ نہ آئے اس سے, تو اس لیے پہلے سے اطلاع دے دے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. اس میں ایک پہلو علماء نے یہ بیان کیا, یہ جو اچانک گھر پہ پہنچتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تجسس کے اندر ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم کوئی غلط بات پکڑ لیں یہاں پر پہنچ کر, تو یہ بالکل غلط ہے. ولا تجسسو, تجسس کے اندر پڑھنا ہی نہیں ہے. اور اس حدیث پاک کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو اپنے گھر والوں کے تجسس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. تو اب تک وہ دل کا سکون اس کو موجود تھا, جب یہ خیالات اس کے دل کے اندر آنا شروع ہوں گے اور ان معاملات کے پیچھے وہ پڑے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا سکون برباد ہو جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح عورت کا معاملہ ہے, وہ بھی بعض اوقات بہت زیادہ شک بلکہ اکثر وہی کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کے اوپر شک کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں, طرح طرح کے شکوک کو بیان کر رہی ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر گھر کے اندر سکون نہیں رہتا, خود بندے کا جو دل ہوتا ہے وہ سکون سے خالی ہو جاتا ہے. تو ہماری شریعت مطہرہ کا یہ سبق نہیں ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ اس طرح دوسروں کی زندگی کو کریدا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے ہی سکون کو برباد کیا جائے اور نتیجہ پھر یہاں جا کے نکلے کہ خاندان کے خاندان تباہ ہو جائیں.
واقعی صحیح بات ہے. اور واقعی ایسی کوئی بات ہو اور وہ بات سامنے آنے کے بعد
جی
پھر خود ہی پچھتاوا ہو, وہ قرآن پاک کی ایک آیت پہ نا حسن صاحب, یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے سوال ہی نہ کرو اگر تم پہ وہ واضح کر دی جائیں تو پھر تمہیں برا لگے. اور اس کے بعد خاص اگرچہ اس کا ایک پس منظر اور شان نزول بیان کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے کہا کہ پوچھو سوالات کرنے کے حوالے سے, تو ایک شخص وہ اپنے کچھ نسب کے حوالے سے اس نے پوچھنا شروع کیا تو یہ آیت مبارکہ بھی اس پر نازل ہوئی کہ ایسے سوال ہی نہ کرو، اگر تم پہ واضح کیے جائیں تو پھر تمہیں وہ برا لگے۔ تو یہ میاں بیوی کے جو گھر کا معاملہ ہے، جس سے انہوں نے اپنا گھر چلانا ہے، گھر کو آباد رکھنا ہے، تو اس میں اس طرح کے شک و شبہات، تجسس، ہمیں تو عام گمان سے بھی بچنے کا کہا ہے کہ کثرت سے گمان نہ کرو، کہ بعض گمان بھی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں خود کریدا جا رہا، ٹو میں پڑے جا رہے ہیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی سے ہی عافیت ہے، سلامتی ہے، اور ہمارے گھروں کی آبادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔